ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خیرت کی شمع افروزی، جنوں کی چارہ فرمائی. زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالا کے غیور مسلمانوں، آج کافی طویل عرصے کے بعد اس پیغمبر انقلاب کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. 30 اکتوبر 1994 کا یہ پروگرام جو سیرت طیبہ کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے، اس میں بڑے بڑے علماء اکابرین کا بیان آپ نے سنا. حضرت مولانا علامہ عارف چشتی صاحب اور مولانا علی شیر حیدری صاحب کے قیمتی بیان آپ نے سماعت فرمائے. شیعہ سے امت مسلمہ کا اختلاف اور شیعہ کے بارے میں سپاہ صحابہ کے موقف پر نہایت شر و بست کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ مولانا علی شیر حیدری صاحب نے بیان فرمایا. اس پر بہت قیمتی باتیں انہوں نے کہی ہیں، اگر ان باتوں کو آپ توجہ سے یاد رکھیں تو آپ کئی اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں. چونکہ کانفرنس کا عنوان پیغمبر انقلاب ہے, حضور کی شان ہے, اور حضور کی شان کے موضوع سے بہتر کوئی موضوع نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے حضور کی شان بیان کروں. آپ کی توجہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ کالی کملی والے کا تذکرہ ہو؟ چاہتے ہیں؟ آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہیں تو دعا کرتے ہیں. میں آپ سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, جو تھک گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. توجہ ہے آپ کی میرے بھائیوں؟ حضور کی شان میں جتنی مرضی باتیں ہوں, انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. میرے بھائیوں, کانفرنس کا عنوان آپ نے نرالا رکھا, پیغمبر انقلاب. تو میں نے یہ بتانا ہے کہ نبی سے کے آنے سے پہلے کیا تھا اور آنے کے بعد کیا ہوا. پیغمبر کے آنے سے بتوں کو پوجتا ہے, ایمان نہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور اس نے بتوں کو چھوڑ دیا تو ایمان آیا. ایمان, اور جب ایمان آیا تو انقلاب آیا. ایمان نہ ہو تو انقلاب نہ ہو. تو پیغمبر انقلاب کا معنی یہ ہے کہ بنجر دل آباد ہو گئے. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ بے سہاروں کو سہارا ملا. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پہ, اوروں کے ہادی بن گئے. انقلاب کا یہ معنی کہ خود نہ تھے جو راہ پہ, اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ انقلاب کہو, یہ کیا ہے؟ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کی حالت کیا تھی, اور جب حضور تشریف لائے تو پھر دنیا کی حالت کیا تھی؟ ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا, جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ انقلاب آیا ہے. انقلاب, انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ یہ جو صحابہ کا وجود ہے, وجود, یہ انقلاب کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ انقلاب, کہ انقلاب آیا ہے. اگر انقلاب نہ ہوتا تو سارے ابو جہل ہوتے, سارے عتبہ و شیبہ ہوتے, سارے ہی اکنس بن شریک ہوتے, سارے ہی لات و حبل کے ماننے والے ہوتے. ان میں 144,000 انسان پیغمبر پر ایمان لائے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انقلاب آیا ہے. کہو, انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ کا ایمان ہے کہ انقلاب آیا ہے؟ انقلاب آیا ہے, اور انقلاب لایا کون ہے؟ کون لایا انقلاب؟ حضور علیہ السلام انقلاب لائے. میرے بھائیوں,
پوری کائنات میں اتنا بڑا انقلاب، اتنا عظیم انقلاب، اتنی بلندیوں والا انقلاب چشم فلک نے نہیں دیکھا جیسا انقلاب میرے پیغمبر نے برپا کیا. ایک ایک بات پر 300 برس لڑائی ہوتی تھی، چارہ کاٹنے پر 300 برس لڑائی، پانی فصلوں کو لگانے پر 300 برس لڑائی. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک صحابی کے گھر ایک آدمی مہمان آیا تو صحابی نے بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک روٹی ہے. ایک رواج یہ تھا کہ گھر کا میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا. اس نے کہا شام کو جب کھانا کھانے کا وقت آئے تو بیوی سے کہا کہ تم چراغ بجھا دینا تاکہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کروں اور میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے. 300 برس لڑائی صرف پانی پر چارے پر کرنے والے. جب انقلاب پیغمبر آیا تو اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں. انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب. یہ انقلاب شیعہ کہتے ہیں انقلاب نہیں آیا، یعنی حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اوپر اوپر سے پڑھا، اندر سے نہیں پڑھا، ایمان دل میں نہیں آیا. سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد تھے، ارتد الناس عباد النبی الا ثلاث، 3 آدمیوں کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے. تو یہ کہنا کہ کوئی آدمی بھی دل سے مسلمان نہیں تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انقلاب نہیں آیا. لیکن ہمارا نقطہ نظر سنیں، انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب. انقلاب آیا ہے، تبدیلی آئی ہے. ہٹلر کا انقلاب آیا، ہٹلر نے 950,000 انسان قتل کرائے. کتنے آدمی قتل کرائے؟ اور نپولین کا انقلاب آیا، اس نے 350,000 آدمی قتل کرائے. اور رسول اللہ کا انقلاب آیا کہ حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں کل 256 مسلمان شہید ہوئے. کتنے؟ اور مکہ کی بستی بھی نبی کے ساتھ نہیں، لیکن جب انقلاب آیا تو پوری دنیا نبی کے ساتھ مل گئی. انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب. یہ انقلاب کی بات ہے کہ 1,44,000 انسان لات و حبل کو پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے، مورتیوں کو سجدہ کرنے والے، کیسر و کسرا کو ماننے والے، سورج کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، مورتیوں کو پوجنے والے، میرے پیغمبر کے آستانے عظمت پر سر جھکاتے ہیں. اور یہ انقلاب کی دلیل ہے کہ آیا تھا ابو بکر تھا، اٹھا تو صدیق اکبر تھا. یہ انقلاب ہے، کہو یہ کیا ہے؟ انقلاب. آیا تھا تو صرف عمر تھا، اٹھا تو فاروق اعظم تھا. آیا تھا تو عثمان تھا، اٹھا تو ذوالنورین تھا. آیا تو علی تھا، اٹھا تو اسد اللہ غالب تھا. آیا تو حسین تھا، اٹھا تو سید الشہداء تھا. آیا تو حنظلہ تھا، اٹھا تو غسیل الملائکہ تھا. آیا تو ابن عباس تھا، اٹھا تو مفسر قرآن تھا. آیا تو ابن مسعود تھا، اٹھا تو محدث حدیث تھا. آیا تھا تو سلمان فارسی تھا، اٹھا تو طارق الدنیا تھا. آیا تھا تو صرف ابو ذر تھا، اٹھا تو تہجد گزار تھا. آیا تھا تو صرف بلال تھا، اٹھا تو جنت کا وارث تھا. انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب. آیا ہے انقلاب یا نہیں آیا؟ انقلاب آیا ہے. شیعہ کہتا ہے انقلاب نہیں آیا، یعنی صحابہ کے دلوں میں ایمان نہیں آیا، عرب میں پیغمبر نے تبلیغ کی ایمان نہیں آیا، مدینہ میں تبلیغ کی سچے دل سے ایمان نہیں آیا. جن لوگوں کے دلوں میں کفر تھا، کفر ہی رہا. دجل تھا، دجل ہی رہا، فریب تھا، فریب ہی رہا، لیکن تاریخ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، واقعات کہتے ہیں کہ ساری کائنات میرے پیغمبر کے آستانہ عالیہ پر آ کر تبدیل ہو گئی، کفر اسلام بن گیا، غیرت و حمیت عظمت کہلائی، اور سارا حسن صحابہ کے قدموں میں آیا، پوری انسانیت صحابہ کے قدموں پر جھک گئی. انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیں، کیا انقلاب نہیں آیا؟ کیا اس کو انقلاب نہیں کہتے کہ مکہ مکرمہ میں جب حضور تشریف لائے تھے تو ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، حضور نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا تو وہاں سے لوگوں نے پتھر اٹھائے، میرے نبی کے چہرے پر مارے، پیغمبر کا چہرہ لہو لہان ہوا، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. میرا پیغمبر مکہ کی گلیوں میں اعلان توحید کرتا ہے، میرے نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میرے پیغمبر کے چہرہ اقدس پہ غلابت کا ڈھیر ڈالا جاتا ہے، پیغمبر کو گالیاں دی جاتی ہیں. لیکن وہ پیغمبر جو فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کرتا تھا، جب 23 سال کے بعد اس کا جنازہ اٹھا تو 144,000 انسان بھاڑے مار کر رو رہے. انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب آیا ہے. ایک آدمی بھی نبی کے ساتھ نہیں، مکہ بھی نبی کے ساتھ نہیں، مدینہ بھی نبی کے ساتھ نہیں، اور جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے 900,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا ہے، ایک انچ بھی نبی کے پاس نہیں، پیغمبر کو دھکے دے کر مکہ سے نکالا گیا، گلیوں سے نکالا گیا، بازاروں سے نکالا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مکہ بھی ساتھ نہیں، مدینہ بھی ساتھ نہیں. میرے پیغمبر نے 10 سال مدینہ میں محنت کی ہے، پیغمبر نے کوشش کی ہے، تبلیغ کی ہے، 10 سال کے بعد 900,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. انقلاب آیا ہے. ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11,50,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. آپ کا پاکستان صرف 2.5 لاکھ مربع میل پر قائم ہے، لیکن صدیق اکبر نے صرف 2 سال تک 11,00,000 مربع میل سے بھی زیادہ خطے پر اسلام کا پرچم لہرایا. چند سال پہلے جن صحابہ کو گلیوں میں کوئی چلنے نہیں دیتا تھا، انہوں نے 11,00,000 مربع میل پر میرے محمد کی نبوت کا پرچم لہرا کر دنیا کو بتایا کہ انقلاب آیا ہے، کہ انقلاب آیا ہے. میرے بھائیوں، اس پہ غور کریں، چند سال پہلے کوئی شخص بھی میرے نبی کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب پیغمبر کا آخری وقت آیا، 144,000 صحابہ نبی پر ایمان لا چکے تھے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، قرآن پاک 70 جزیروں میں پہنچ چکا تھا، اور صدیق اکبر نے جیسا کہ میں نے کہا 2.25 سال تک 11,00,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. فاروق اعظم کا زمانہ آیا، 10.5 سال تک 22,00,000 مربع میل پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. عثمان غنی کا زمانہ آیا تو 12 سال تک 44,00,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. علی کا زمانہ آیا، 5.5 سال تک 22,00,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت حسن کا زمانہ آیا تو 6.5 مہینے تک 22,00,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے تنے تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر دنیا کو بتا دیا کہ کیسر کے ٹکڑے ہو گئے، کسرا کے ٹکڑے ہو گئے، ہرکل کے ٹکڑے ہو گئے، جب زجر کے ٹکڑے ہو گئے، رستم کے ٹکڑے ہو گئے، آتش پرست بھاگ گئے، کیسر و کسرا کے ٹکڑے ہو گئے، کفر بھاگ گیا، یہودیت دم توڑ گئی، عیسائیت میدان چھوڑ گئی، مدینہ سے مراکش تک، مکہ سے پرتگال تک، عرب سے حجاز یمن تک، حجاز یمن سے ہندوستان تک، اور چین تک، اور روس تک، افریقہ تک، ہر خطے میں اسلام کا پرچم صحابہ نے لہرا کر دنیا کو بتایا کہ محمد کا انقلاب آیا ہے. انقلاب انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور اگر ہم کہیں صحابہ مسلمان نہیں تھے نعوذ باللہ تو انقلاب آ سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ 23 سال پیغمبر کے قدموں میں بیٹھنے والا منافق رہا تو انقلاب آیا کہاں تھا؟ افریقہ کے جزیروں میں صحابہ نے دین پہنچایا، دہتے ہوئے انگاروں میں صحابہ نے دین پہنچایا، ابلتی ہوئی دیگوں میں گر کر صحابہ نے دین پہنچایا، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے صحابہ نے دین پہنچایا اور دنیا کو بتایا کہ انقلاب آیا ہے. انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے صحابہ کا انقلاب. یہ قرآن آج جو میرے پاس پہنچا ہے یہ صحابہ کے ایمان کی دلیل ہے، یہ حدیث جو آج ہم تک آئی ہے صحابہ کے ایمان کی دلیل ہے، یہ جو 144,000 صحابہ ہیں یہ ایمان کی دلیل ہے کہ مکہ مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. کتنے ہزار صحابہ کی؟ بلند آواز سے کتنے ہزار صحابہ کی؟ 10,000. اور باقی صحابی کہاں گئے؟ صحابی تو 144,000 ہیں، مکہ مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی صحابی 134,000 صحابی کہاں گئے؟ کوئی چین میں جا سویا، کوئی افغانستان میں جا سویا، کوئی مصر میں جا سویا، کوئی افریقہ میں جا سویا، کوئی روس کی بستیوں میں جا سویا، کوئی سندھ کے علاقے میں جا سویا، کوئی مکران کے ساحل پر جا سویا. اللہ کا قرآن لے کر، نبی کا فرمان لے کر صحابہ پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں گئے اور دنیا کو بتا دیا کہ محمد کا انقلاب آیا صلی اللہ علیہ وسلم. انقلاب آیا. میرے بھائیوں، آپ نے جو پیغمبر انقلاب کانفرنس کا عنوان رکھا ہے یہ عنوان بھی نرالا ہے. اس عنوان میں دعوت پیغمبر پوشیدہ، انقلاب پیغمبر کا پیغام پوشیدہ ہے کہ نبی کا انقلاب آیا. انقلاب کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک انقلاب یہ ہے کہ سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا جائے، اور ایک انقلاب یہ ہے کہ علاقے ختم کر دیے جائیں، ایک انقلاب یہ ہے کہ علاقے مسمار کر دیے جائیں، اور ایک انقلاب یہ ہے کہ انسانوں کے ذہن تبدیل کر دیے جائیں. میرے نبی نے ذہنوں کو انقلاب پیدا کیا. ذہنوں میں انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ ذہنوں میں انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، یہ انقلاب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارنے والے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، بلاخر جب مدینہ میں رسول اللہ پہنچے تو مجھے بتاؤ کہ مکہ میں تو ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا جب آغاز توحید کیا تھا، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا. پیغمبر نے دعوت اسلام پیش کی، اسی پہاڑ سے پتھر اٹھائے اور میرے رسول کے چہرے پر مارے، لیکن جب وہ مدینہ میں پہنچے تو بدر کی جنگ ہوئی، 350 بدر کی جنگ ہوئی تو 313 یہ صحابہ تھے، پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ 313 کون تھے؟ بدر کی جنگ ہوئی، 313 صحابہ تھے، ان میں 14 شہید ہو گئے نبی کے قدموں پر، یہ صحابہ تھے. احد کی جنگ ہوئی، 750 صحابہ نبی کے ساتھ گئے تھے، 70 شہید ہو گئے. خندق کی لڑائی ہوئی، 3,000 صحابہ ساتھ تھے، ان میں 17 شہید ہو گئے، باقی پیغمبر کے ساتھ مل کر لڑتے رہے. اور تبوک کی جنگ ہوئی، 30,000 صحابہ نبی کے ساتھ تھے، ان میں تقریباً 22 صحابی شہید ہو گئے، باقی سارے صحابہ لڑتے رہے. ہنین کا معرکہ ہوا، 12,000 صحابہ شریک تھے، ان میں 19 شہید ہو گئے. خیبر کا معرکہ تھا، خیبر کے معرکے میں 19,000 صحابہ کا لشکر تھا، 19,000 صحابہ میں 18 آدمی شہید ہو گئے، باقی سارے لڑتے رہے. مجھے یہ تو بتاؤ کہ مکے میں تو ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا، 313 میں سے کوئی آدمی بھی مکے میں ساتھ نہیں تھا جب اعلان توحید کیا تھا. مجھے بتاؤ، 107 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ان کو خدا مانا جاتا تھا، ان کو پروردگار کہا جاتا تھا، لیکن یہ 313 کہاں سے آئے؟ آئے، یہ 750 کہاں سے آئے، یہ بدر کی جنگ کے شریک کہاں سے آئے، عہد کے پہاڑوں پہ نبی سے لڑنے والے کے ساتھ لڑنے والے کہاں سے آئے، تبوک میں 30,000 کہاں سے آئے، حنین میں 12,000 کہاں سے آئے، خیبر میں 19,000 کہاں سے آئے، اور خندق میں 3,000 کہاں سے آئے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، پوری کائنات میں یہ لوگ مل کر جو پیغمبر کے قدموں پہ آ کر ذبح ہو گئے، نبی کے قدموں پہ آ کر قربان ہو گئے، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ ان کو لایا کون تھا؟ کون سا انقلاب تھا؟ کون سا ذہن تھا جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں ان کو ڈال دیا تھا؟ کہ چند سال پہلے تو دشمن تھے، آج نبی کے حلیف بن گئے، چند سال پہلے پیغمبر کے حلیف تھے، آج پیغمبر پر جان دینے والے بن گئے، کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ محمد مصطفیٰ جو دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر تھا، اس کا انقلاب بھی سب سے بڑا انقلاب تھا. انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب. یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب ہے کہ جنگ احد میں ایک بوڑھی عورت کو حضور کی شہادت کی خبر ملی. کسی نے آ کر کہا، اما تیرا نام ام امارہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرا نام ام امارہ. اس نے کہا، اما تجھے پتا نہیں تیرا بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گیا؟ احد کی جنگ شروع تھی احد، اور مدینے میں گھمسان کا رنگ پڑا تھا. مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ احد کی جنگ میں حضور شہید ہو گئے. یہ بڑی اہم خبر تھی، حالانکہ حضور شہید نہیں ہوئے تھے. خبر یہ پہنچی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. یہ خبر پا کر ایک عورت لاٹھی دیکھتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل رہی ہے. ایک آدمی نے بازو پکڑ لی اور کہا، تیرا نام ام امارہ تو نہیں؟ اس نے کہا، ہاں میرا نام ام امارہ ہے. اس نے کہا، تیرا جوان بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گیا. کچھ آگے بڑھی، اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا. ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا، اما تیرا نام ام امارہ ہے؟ اس نے کہا. اس نے کہا، تیرا بیٹا بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا. ایک نے کہا، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا. لیکن اس نے آگے سے کچھ نہ کہا. کچھ دور جا کر جب ایک اور آدمی آ گیا تو اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، جس کو حفیظ نے یوں کہا کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں، اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی. ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. کہا، چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی. انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب. یہ انقلاب ہے. مسلمانوں، آج صحابہ کرام کو کافر کہا جا رہا ہے، صحابہ کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں، اور آج ہمیں کہا جاتا ہے، جناب آپ نرمی پیدا کرو. نرمی، تیرے باپ کو کوئی آدمی کنجر کہے نرمی کر کے تو دکھا، تیری ماں کو کوئی طوائفہ کہے طوائفہ نرمی کر کے تو دکھا. ایک بات عرض کر کے میں اگلی بات شروع کرتا ہوں، توجہ کیجیے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ ایک عورت روزانہ حضور کے چہرے اقدس پر غلاظت کے ڈھیر ڈالتی تھی، سنا ہے؟ 6 مہینے تک غلاظت اور گھر کا کوڑا نبی کے چہرے پر ڈالتی. 6 مہینے کے بعد حضور کا گزر ہوا تو ایک دن وہ عورت نہ آئی، کوڑا نہ ڈالا. حضور علیہ السلام نے پوچھا، عورت کہاں ہے؟ تو محلے والوں نے کہا، وہ بیمار ہے. تو رسول اللہ اس کے گھر چلے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا نکلا، کیسے آئے ہو، کون ہو؟ حضور نے فرمایا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سنا ہے تیری اماں بیمار ہے، عیادت کرنے آیا.
عثمان غنی سے بغض رکھنے والے کی بات آئی تو پیغمبر جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے. اپنی ذات کا معاملہ آیا تو اس چھ ماہ تک کوڑا پھینکنے والی عورت کو معاف کر دیا, لیکن جب عثمان کے دشمن کی بات آئی تو پیغمبر نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی گستاخی پر اسلام میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش کوئی آدمی معاف کر سکتا ہے؟ آپ اور بالکل ٹھیک. میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ہمیں نواز شریف کا ساتھ دینا چاہیے, اور ہم نے اس کا ساتھ دیا بھی تھا. ہم نے اس کا ساتھ 90 کے الیکشن میں مولانا اسحار القاسمی کو جنگ سے ہم نے الیکشن لڑوایا اور نواز شریف کے ٹکٹ پر الیکشن, آپ کو یاد ہوگا. لیکن مولانا اسحار القاسمی الیکشن کے 2 مہینے بعد شہید ہو گئے. ہم نے جس آدمی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑایا اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فاتحہ کا ایک لفظ بھی اسحار القاسمی کے لیے آ کر بولے. یہ تو ان کا رویہ تھا, بلکہ مولانا اسحار القاسمی کے جو قاتل تھے ان قاتلوں سے ان کے بھائیوں کی چھوڑے دو, ان کے بھائیوں کی میٹنگ کروا کر اس وقت کے وزیر اعلی نے پیسے دلوائے اور اسحار القاسمی کے خون کا سودا کیا. مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیں, چلو اس کو بھی چھوڑو. ہم نے 90 کے الیکشن میں نواز شریف کے پرچم اٹھائے, جھنڈے لگائے, نعرے لگوائے. کیوں؟ بے نظیر سے ہمیں نظریاتی اختلاف اس بنیاد پر کہ ایک دینی آدمی اپنے آپ کو سنی کہنے والا آدمی اقتدار پر آئے گا تو سنیت کو فروغ ہوگا. جب میاں صاحب اقتدار پر آئے کچھ عرصہ کے بعد لاہور میں 28 ستمبر 1992 انہوں نے ہمیں بلایا اور بلا کر کہا کہ شیعہ سے تمہارا کیا اختلاف ہے, تم شیعہ سے کیوں اختلاف کرتے ہو؟ تو میں نے اس اجلاس میں جو گورنر ہاؤس لاہور میں 28 ستمبر 1991 ہوا, جس میں 400 پاکستان کے علماء تھے, بریلوی, دیوبندی, آل حدیث بھی تھے, اس اجلاس میں میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے خمینی کی کتاب کشف اسرار پیش کی. اس کتاب میں خمینی نے 119 صفحے پر لکھا تھا کہ عمر فاروق اصلی کافر و زندیق ہے. میرے بھائیوں وہ کتاب میں نے نواز شریف صاحب کو دکھائی. پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ ایسی کتاب نہیں ہو سکتی, لیکن جب کتاب کا حوالہ میں نے دیا اور اس کا چھاپا خانہ ایران پڑھ کر سنایا تو وہ پریشان ہو گئے. میں نے کہا جناب یہ ایک کتاب نہیں, جب سے خمینی کا ایران میں انقلاب آیا اس کے بعد ایران میں 17 کتابیں اور پاکستان میں 140 سے زیادہ کتابیں چھپی ہیں جن میں صحابہ کرام کو کافر و مرتد اور منافق لکھا گیا, اور میں نے وہ 165 کتابیں نواز شریف صاحب کے ٹیبل پر رکھی, اور وہ 165 کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ جو قابل اعتراض صفحات کا فوٹو اسٹیٹ تھا اس پر مشتمل ایک تاریخی دستاویز جو 750 صفحات پر مشتمل تھی وہ وزراء میں تقسیم کی 55 سیکٹ کہ یہ دیکھو ہمیں شیعہ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں, کوئی ذاتی لڑائی نہیں, کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے ہماری. یہ کتابیں ہیں 165 جو پاکستان میں چھپی ہیں اور ایران سے چھپی ہیں, جن میں صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی, صحابہ کرام کو کافر و مرتد اور منافق لکھا گیا, نعوذ باللہ صحابہ کو شیطان لکھا گیا, صحابہ کرام کو خنزیر اور علیاذ باللہ کتے سے تشبیہ دی گئی. بھائی کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو, چھوڑ دو, پاگل ہو گئے. میری طرف توجہ کریں, آپ ہے توجہ آپ کی؟ میرے بھائیوں 165 کتابیں 400 علماء کی موجودگی میں, اور اس میں وہ کتاب بھی میں نے دکھائی جس کا نام قول مقبول ہے,
اور یہ وہ کتاب ہے جو مولانا حق نواز شہید کو میں نے پڑھتے دیکھا تو مولانا حق نواز کی آنکھوں سے آنسو آئے. اس کتاب کے 420 صفحے پر غلام حسین نجفی ملون لکھتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے ام کلثوم کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی. نعوذ باللہ. بلند آواز میرے بھائیوں میری بات پہ غور کریں. وہ کتاب جب میں نے اس اجتماع میں پیش کی تو علماء کی چیخیں نکل گئیں, دیندار اور مشائخ دھاڑے مار کر رونے لگے. اس میں شیعہ بھی تھے, بریلوی دیوبندی بھی تھے, آل حدیث بھی تھے. یہ کتابیں میں نے نواز شریف کے سامنے پیش کی. تم فیصلہ کرو علی پور چکھا کے لوگوں, بڑے سمجھدار اور زیرک اور دانا اور دانشوروں کا اجتماع ہے اور دیندار لوگ پڑھے لکھے یہاں بیٹھے ہو. میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں, تم سے سوال کرتا ہوں کہ 165 کتابیں جن میں رسول اللہ کی بیٹیوں کو گالیاں دی گئی ہوں, رسول اللہ کی بیویوں کو گالیاں دی گئی ہوں, نبی کی اولاد کو کافر لکھا گیا ہو, پیغمبر کے بسترے کے وارث عائشہ صدیقہ کو منافقہ اور طوائفہ تحریر کیا گیا ہو, تو فیصلہ کر کے بتا. میں نے نواز شریف کے سامنے وہ کتابیں پیش کی, علماء رو رہے تھے, دیندار لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی. نواز شریف اس سے متاثر ہوئے, انہوں نے اسی وقت ایک کمیٹی بنائی کہ جناب واقعی یہ کتابیں غلط ہیں. کمیٹی کا نام فرقہ 1992 کو ہوا اور دوسرا اجلاس اسی طرح اپریل کے مہینے میں ہوا اور تیسرا اجلاس 2 جولائی 1992 کو ہوا. 2 جولائی 1992 کے اجلاس میں اس کمیٹی نے فیصلہ دیا. سنو, وہ فیصلہ آج بھی وزارت مذہبی امور کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ جو کتابیں ضیاء الرحمان فاروقی نے پیش کی ہیں یہ قابل اعتراض ہیں. صحابہ کو واقعی مرتد لکھا گیا, صحابہ کو واقعی منافق لکھا گیا, صحابہ پر واقعی تکفیر کے فتوے لگائے گئے. اس لیے ان کتابوں کو ضبط کیا جائے, ان کتابوں کے لکھنے والوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں. یہ فیصلہ کرنے والی کوئی سپاہی صحابہ نہیں تھی بلکہ نواز شریف کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی, اور وہ فیصلہ, وہ یادداشت, وہ سفارشات انہوں نے لکھ کر نواز شریف صاحب کی ٹیبل پر پہنچائیں. 8 مہینے تک نواز شریف کی ٹیبل پر وہ چیزیں پڑی رہیں, اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. ان کتابوں کو کسی نے نہیں پوچھا, ان لوگوں کو کسی نے نہیں پوچھا, کتابیں کسی نے نہیں ضبط کی. بلاخر حکومت ان کی ٹوٹ گئی. حکومت ٹوٹی تو ہم پھر نواز شریف کے پاس گئے کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں ان کتابوں کو ضبط کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جناب اب اگر مجھے میری کرسی بحال ہو گئی, میری حکومت بحال ہو گئی تو میں ضرور ضبط کروں گا. 2 مہینے گزرے نہیں تھے کہ ان کی حکومت ہائی کورٹ نے بحال کر دی. ہم پھر اس کے دروازے پر گئے, پھر اسے کہا کتابیں ضبط کرو. عائشہ صدیقہ تمہاری بھی ماں ہے, عائشہ میری بھی ماں ہے, حفصہ تمہاری بھی ماں ہے, حفصہ ہماری بھی ماں ہے. انہوں نے کہا اب میں ضبط کروں گا, لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں مسلمانوں, ایک کتاب بھی نواز شریف نے ضبط نہیں کی. تم مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ, میں نے کوئی نواز شریف سے پلاٹ نہیں لینا, ہم نے کوئی نواز شریف سے پرمٹ وصول نہیں کرنا, ہم نے لائسنس نہیں لینے. ہماری لڑائی بھی کسی سے دین کی وجہ سے ہوگی, ہمارا اتفاق بھی دین کی وجہ سے ہوگا. ایک شخص کو میں دین کا نمائندہ سمجھ کر ابو بکر عمر کی عزت و آبرو کے لیے اس کے دروازے پر میں صحابہ کی محبت کی بھیک مانگنے گیا تھا, میرا کوئی ذاتی سوال نہیں تھا. جب اس پر بھی اس نے عمل نہیں کیا تو تم بتاؤ ہم کس کے دروازے پر جا کر روتے, کس کے سامنے پکار کرتے. اس یہی کتابیں لے کر میں صدر اسفاق کے دروازے پر گیا. صدر اسفاق نے کتابیں دیکھی, اس نے کہا واقعی ان کتابوں میں کفر ہے, واقعی شیعہ کافر ہے, لیکن ایران کی مجبوری کی وجہ سے میں یہ کتابیں ضبط نہیں کر سکتا. اس کے بعد ابھی بے نظیر کی حکومت آئی, وہی کتابیں لے کر میں فاروق لغاری کے دروازے پر گیا. اس نے کہا میں یہ کتابیں ضبط کروں گا, لیکن آج
دس مہینے اس وعدے کو ہو چکے ہیں. اس کے بعد فاروق لغاری نے کہا امن کا فارمولا دو. میں نے فارمولا پیش کیا, ساتھ نہ کافی فارمولا, کوئی عمل نہیں کیا کسی نے فارمولے پر, اور نہ وہ کتابیں ضبط کی گئیں. اب تم مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ابو بکر عمر کو اس ملک میں کافر لکھا جائے, عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا جائے, پیغمبر کے خلفاء کو بدکماش لکھا جائے, نبی کے صحابہ کو مرتد لکھا جائے. اب تو فیصلہ کر کہ میں کس کی حمایت کروں. کیا میں چوکوں چوراہوں میں آ کر چیخو پکار نہ کروں؟ کیا میں بازاروں میں آ کر شیعہ کے کفر کا اعلان نہ کروں؟ کیا میں پوری کائنات میں عوام کے دروازے پر جا کر صحابہ کی محبت کے لیے, صحابہ کے عشق کے لیے اس کفر کو چوکوں چوراہوں میں تشدد باز نہ کروں؟ فیصلہ تو کر. اگر تو کہتا ہے کہ شیعہ کی جارحیت کے سامنے سر جھکا دے تو آج یہ فیصلہ کر کے بتا. اور اگر تو کہتا ہے نہیں سر جھکانا نہیں چاہیے, کٹا دینا چاہیے, تو پھر دیکھ لے میرے ساتھ جھنگوی نے سر کٹا دیا, قاسمی نے سر کٹا دیا, مختار سیال نے سر کٹا دیا, عبدالصمد آزاد نے سر کٹا دیا, 140 جوانوں نے سر کٹا دیا, کراچی میں روزانہ میری جماعت کے کارکن سر کٹا رہے ہیں, آدم طارق پر حملہ ہوا اللہ نے بچا لیا, سر کٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی. میں بھی اسی راستے پر کھڑا ہوں, اللہ سے میں نے بھی شہادت کی دعا مانگی ہے, وہ وقت بھی آئے گا جب میرا سر بھی میری داڑھی بھی خون آلود ہوگی, میں بھی قبر میں جاؤں گا, میرے بچے بھی یتیم ہوں گے, میری بیوی بھی بیوہ ہوگی. لیکن یاد رکھو ہم نے اپنی زندگی میں سودا نموسے صحابہ کا نہیں کیا. جنگوی قبر میں اتر گیا, اے اللہ میری آواز کو جنگوی کی روح تک پہنچا دے کہ اے جنگوی جس راستے پر تو نے کھڑا کیا تھا ہم نے تیرا راستہ نہیں چھوڑا, پلاٹ نہیں لیے, پرمٹ نہیں لیے, عطائق نہیں لی, ایک رات بھی آرام کی نیند نہیں سوئے, قبر میں اترتے گئے تیرا پرچم بلند کرتے گئے. آزم طارق پر تم نے حملہ کر کے دیکھ لیا کہ میری جماعت کا ایک کارکن بھی سر جھکانے والا نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہے. سر جھکانے والے ہوتے تو راکٹ لانچروں کے چل جانے کے بعد چپ کر جاتے. راکٹ لانچر پاکستان کی تاریخ میں کسی پر نہیں چلا. مجھے بتاؤ کہ کسی لیڈر پر راکٹ لانچر سے حملہ ہو. راکٹ لانچر تو فوجوں اور لشکروں کو مارے جاتے ہیں. ایک آدم سار ہمارے جرنیل سے تم نے راکٹ لانچر مارا, لیکن بچانے والے نے کہا یہ دین کا جرنیل ہے, اس پر یہ اثر نہیں کرے گا. میرے بھائیوں آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ شیعہ ناموس صحابہ امام مہدی کی ناموس پر جلسہ کرتا ہے. ناموس ہے امام مہدی. ہم شیعہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو امام مہدی یہ برحق ہے مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک امام مہدی نے قرب قیامت میں آنا تھا, احادیث میں ان کا ذکر ہے اور وہ برحق امام ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ٹھیک ہے. لیکن امامت امام مہدی کا جو کنسپٹ تم نے پیش کیا اس کا تو قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں. کیا ایسا امام تم مانتے ہو جس کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ الف ننگا آئے گا اور اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے رسول اللہ بیعت کریں گے؟ مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ, خیرو مجھے بتاؤ کہ ایسے امام مہدی کا تصور اسلام میں کسی جگہ لکھا؟ اور مولانا اعظم طارق نے اگر ایسے من گھڑت امام کے بارے میں بات کہی ہے تو تمہیں بڑی مرچیں لگ گئیں, تمہیں بڑی تکلیف پہنچی, اور تم نے ابو بکر کے بارے میں تمہارے غلام شاہ نجفی نے اپنی کتاب نسل خلافت بلا فصل کے 226 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر تھا, اس سے امت مسلمہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ اور تمہارے مولوی مقبول دہلوی نے ترجمہ قرآن میں لکھا کہ عائشہ منافقہ ہو رہی تھی، آئے وہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن اترتا تھا، وہ عائشہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں عورتوں میں عائشہ صدیقہ سے بڑی عورت کوئی نہیں. اس عائشہ کے بارے میں تمہاری کتابوں میں اس کو گالیاں دی جائیں ہم خاموش ہو گئے؟ شیعہ ایک بات یاد رکھو، اگر مولانا اعظم طارق پر تم نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر ڈالا، آج میرا اعلان سنو، اگر اعظم طارق کو تم نے قتل کیا پاکستان میں ایک شیعہ لیڈر بھی ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے. شیعہ لیڈر بھی زندہ چھوڑو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کلمہ پڑھ کے وعدہ کر. اگر اعظم طارق پر حملہ ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا تو پھر کوئی قانون نہیں ہوگا اس ملک میں، یاد رکھیں، پھر سارے قانون پاؤں کی ٹھوکر سے ہم اڑا دیں انشاءاللہ. وٹو صاحب تم اسلحہ پر پابندی لگاتے ہو، کہ جی اسلحہ پر پابندی، اعظم طارق کے قاتل ان کے حملہ کے ملزم پریس کانفرنسیں کرتے پھرے اور ہم پر اسلحہ پر پابندی، ہم تمہاری پابندی کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم ایسی یک طرفہ پابندی نہیں مانیں گے کہ تم جناب یک طرفہ ٹریفک چلاؤ، کہ شیعہ کا اسلحہ تو ضبط نہ ہو، وہ تو دن بناتے پھرے، ان کے قاتل تو جناب پریس کانفرنسیں کرتے پھرے، ان سے تو تم اسلحہ وصول نہ کر سکو، اور ہمیں کیا کہو کہ اسلحہ جمع کرا دو یا اسلحے کی پابندی کرو؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم لائسنسی اسلحہ رکھیں گے، لائسنسی اپنی حفاظت کے لیے رکھیں گے، اور اگر تم نے لائسنسی اسلحہ نہ رکھنے دیا تو پھر غیر قانونی اسلحہ رکھیں گے، یہ بھی یاد رکھو. ٹھیک ہے، ہم پہلے کیا کریں گے؟ لائسنسی رکھیں گے، اور اگر لائسنسی اسلحہ رکھنے نہ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ غیر قانونی، غیر لائسنسی. اور دنیا کی کوئی طاقت سپاہ صحابہ کو روک نہیں سکتی، یہ پاکستان ہمارا ہے. اگر تمہاری انتظامیہ، اگر تمہاری حکومت ہمارے کارکنوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی تو پھر ہم اپنے کارکنوں کا تحفظ انشاءاللہ خود کریں گے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں حکومت سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ لاہور میں قاری اللہ داد پونسری سے لے کر قاری سمیع اللہ جھنگوی تک کسی ہمارے شہید کا ایک قاتل بھی تم نے پکڑا؟ ایک قاتل بھی؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ اسلحہ پر پابندی؟ ہمارے کارکن شہید ہو جائے، قاتل ایک بھی نہ پکڑا جائے، اور تم نہ قاتل پکڑو نہ کارکنوں کے جان و مال کی حفاظت کرو اور اعلان یہ کرو کہ جناب اسلحہ پر پابندی ہوگی، کوئی پابندی نہیں، یاد رکھو. ہم ایسی کوئی یک طرفہ ٹریفک منظور کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے میرے بھائی؟ ناموس صحابہ دن انشاءاللہ اسی سیشن میں پھر پیش ہوگا. مولانا اعظم طارق صاحب عمرے پر گئے ہیں، وہ 9 تاریخ یا 10 کو انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور اسمبلی کے اندر ہم تیسری مرتبہ ناموس صحابہ بل پیش کریں گے. اگر بل منظور نہ ہوا تو اب ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم پورے پاکستان میں ناموس صحابہ بل سیمینار منعقد کریں گے، اور اگر بل پھر بھی منظور نہ ہوا تو پھر اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، اور اگر اسمبلی کے گھیراؤ سے بات نہ بنی تو پھر سپاہ صحابہ پورے ملک میں 1,00,000 کارکنوں کی گرفتاریاں پیش کرے گی. کتنے کارکنوں کی؟ 1,00,000. اور جو آدمی صحابہ کی عزت کے لیے گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہو وہ اپنے نام اور پتے لکھ کر سپاہ صحابہ کے مرکز میں بھیج دیں. اور ابھی تک 15,000 کارکنوں کے نام آ چکے ہیں. کتنے کارکنوں کے؟ ایسے نہیں ہے جیسے اب بھی گرفتاریاں ہوئی، تھانے میں بعد میں پہنچے، معافی نامہ پہلے آ گیا. انشاءاللہ سپاہ صحابہ معافی نامہ نہیں بھیجے گی. سپاہ صحابہ قربانی دے گی صحابہ کے لیے، دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ کی عزت کے لیے قربانیاں دو گے؟ قربانیاں دو گے؟ اور ایک یہ چٹ آئی ہے کہ 12 اماموں کے بارے میں روشنی ڈالیں، سبحان اللہ، 12 اماموں کے عنوان پر علیحدہ جلسہ رکھو، پھر ان کے 12 امام جو ہے یہ بھی یاد رکھو کہ جو 12 امام ہیں اس کے بارے میں شیعہ نے من گھڑت روایتیں نقل کی، لیکن جو پہلے 11 امام ہیں اہل سنت بھی ان کو عظمت والا مانتے ہیں اور اہل سنت کے نزدیک بھی وہ قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے کارنامے انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کروں. ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرو، سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ مولانا علی شیر حیدری نے تفصیل سے چونکہ گفتگو کی ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں آپ سے صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ ناموں سے صحابہ کا، سپاہ صحابہ کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ جن کو سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ، اور ایک منٹ ہاتھ کھڑا رکھیں. اپنے اپنے علاقوں میں سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گی؟ سپاہ صحابہ کا یونٹ ہر بستی میں بناؤ گی؟ سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ واخر الدعوانا الحمدللہ.